ہادیو رہنما ہمارے علماء. ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے, من صلی علیہ صلاتن کتب اللہ لہ قراتن والقرات مثل احد. فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے, اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں ہمارے ساتھ مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب العالمین
ماشاء اللہ. ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں, ان کو بھی شامل کریں گے, بلکہ بلا تاخیر ہم انہی ویڈیو سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز کی حالت میں جو ہے نا عجیب عجیب سے وسوسے خیال آتے ہیں, تو میرا یہ سوال ہے, مہربانی کرے اس میں رہنمائی فرمائیں.
جی, نماز میں وساوس کا شکار ہونا, نماز میں طرح طرح کی باتیں, کاروباری باتیں, گھریلو باتیں, مختلف چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں, پھر وہ وسوسوں میں بھی یوں پڑ جاتے ہیں, رکعت بھی بھول جاتی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟
یہ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان یہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اذکر کذا, یہ الفاظ اس سے کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو یاد کر, فلاں فلاں چیز کو یاد کر, یہ مختلف باتیں وہ اسے یاد دلاتا ہے, یہاں تک کہ بندہ بعض اوقات یہ رکعتوں کو بھول جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز فرض کبھی بھی چھوڑنی نہیں, یعنی جو چیز آپ پر لازم ہے اسے ادا کرنی, یہ تو آپ ذہن بنا لیں چاہے کتنے ہی وسوسے آئیں. دوسرا یہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, اور آپ اسے ایک اہمیت جسے دینی چاہیے اس انداز میں دیں, کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پر نماز کو اگر پڑھتے بھی ہیں تو جو ایک نماز کی اہمیت ہوتی ہے اس انداز میں نماز کو اہمیت دیتے ہوئے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو یہ آپ تصور رکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں, اور اپنی ساری توجہ میں نے اپنے رب کی عنایتوں کی طرف, اس کی رحمتوں کی طرف یہ رکھنی ہے. پھر ہوگا یہی کہ آپ جتنا بھی کریں گے وسوسے خیالات کی شیطان ڈالے گا, کیونکہ اس کا کام ہے اور اس نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس میں مبتلا کرنے کی کوشش نہیں کرے, وہ کسی کو نہیں چھوڑتا, چاہے نیک صالح افراد ہوں, صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہوں, کتنے ہی بڑے مرتبے والے لوگ ہوں, تمام کے لیے کوشش یہ کرتے ہیں. ہاں, ان عظیم مقدس ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے, وہ اس کے وساوس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ہی حاضر رہتے ہیں. ہم جیسے افراد کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے تو ہم اس بات کا اہتمام کریں. دوسرا یہ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھ لیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیں, یہ الفاظ پڑھ لیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی امید ہے کہ شیطان کے ان وسوسوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا. تیسرا یہ کہ جب نماز میں اس طرح کا معاملہ ہو تو جیسے ہی آپ کی توجہ آئے کہ یہ میں کہاں چلا گیا,
صحیح,
میرا ذہن کہاں پر چلا گیا, میرے خیالات کہاں پر چلے گئے, فوراً اس طرف آ جائیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے اس کا جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں, تو اس میں جو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے, جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں, اس کی طرف توجہ دیں, ورنہ برحال اس طرف توجہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حدیث جبریل ہے, حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو وہ اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بندے کے لیے ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ یہ تصور جمائے کأن کا طرح گویا کہ وہ اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے, اس کے جلووں کے اندر گم ہے. تو فرمائے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یہ تو ہے نا کہ اللہ پاک تجھے دیکھ رہا ہے.
بے شک
یعنی اس تصور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے زکوٰۃ ہو, کوئی نیکی ہو, اس میں یہ تصور اور خیال ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. جب آپ اس تصور کے ساتھ عبادت کریں گے تو یہ خلاص آپ کو حاصل ہوگا, للہیت آپ کو حاصل ہوگی. اور کم از کم علماء نے یہ درجہ بیان کیا کہ بندہ جو نماز کے ظاہری باطنی آداب ہیں اسے بجا لائے, کہ جو چیزیں اسے ادا کرنی ہیں نماز میں, قیام میں ہے تو اس کو سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے, رکوع میں ہے تو دو پاؤں کے درمیان میں دیکھنا ہے, قومے میں ہے تو وہ سینے کی طرف نظر کرے گا, سجدے میں ناک کی طرف اس کی نظر ہونی چاہیے, تو یہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوگا تو اس سے بھی امید ہے کہ کچھ نہ کچھ خشوع و خضوع اسے حاصل ہوگا. تو ہمیں حکم اسی بات کا ہے اور فضیلت بھی اس کی بات بیان کی گئی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ وہ مومن کامیاب ہوئے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر گریہ و زاری کرتے ہیں, یعنی عاجزی کرتے ہیں, یعنی توجہ رکھتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں. تو ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم نے اس انداز میں نماز ادا کرنی ہے. شیطان کا کام ہے, اس نے ہمیں توجہ ہماری ہٹانی ہے, ہمارا کام ہے کہ جب جیسے ہی توجہ جائے فوراً اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے. بار بار کوشش کرتے رہیں گے تو وقت آئے گا کہ انشاءاللہ بھرپور کامیابی آپ کو حاصل ہوگی. اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے گا, لیکن ہمیں اپنی کوششوں کے اندر موت تک لگے رہنا ہے.
اور ایک روایت کا خلاصہ بھی ہے جسے کہا جاتا ہے, ابن آدم اللہ کی رحمت نے تیری طرف توجہ کی اور تو کسی اور طرف توجہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ جب انسان وہ نماز کی طرف نہیں آتا تو تیسری بار اعلان ہونے کے بعد اللہ کی رحمت بھی رخ موڑ لیتی ہے اس مدے سے.
لیکن جی یہ ہے, تین دفعہ اعلان ہوتا ہے اس طرح, لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ بندہ جب اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کو اس نماز میں سے حصہ ملے گا. تو اس کا کام یہی ہے کہ وہ مسلسل اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف کرتا رہے.
ٹھیک, آپ نے اللہ سے محبت کی بات کی اور ظاہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک محبت پیدا ہوتی ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھتی اور بٹھانی بھی چاہیے. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے میرے پاس اور یہ کتاب ہے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ. استاد محترم کی یہ کتاب ہے رب کی عظمت, دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت بٹھانے کے لیے. اور ایک مسلمان کا اللہ رب العالمین سے جو ایک ربط ہے, تعلق ہے, رب تعالیٰ کی جو عنایتیں ہیں, رحمتیں ہیں, نعمتیں ہیں, تو کس کس انداز سے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتا رہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے بھی, اور اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ بکثرت آیات مبارکہ ہے. کوئی ایک ایک موضوع بھی لیتے ہیں تو کسی پر, میں ابھی پڑھ رہا تھا 40 آیت مبارکہ, 70 آیت مبارکہ, 20 آیت مبارکہ, یعنی رب تعالیٰ کی تسبیح کی بات کریں, حمد کی بات کریں, نعمتوں کے شکرانے پر بات کریں, تو آیات ہی آیات ہیں. تو ان کو پڑھ کر کیا کہتے ہیں اور کتاب کی اہمیت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں.
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا کیے کہ وہ میری عبادت کریں. اس آیت کی ایک تفسیر یہ کی گئی, لیعبدون کا معنی کیا گیا کہ لیعرفون, کہ وہ مجھے پہچانیں, میری معرفت حاصل کریں, میری پہچان حاصل کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ خود اللہ پاک کا کلام, اللہ پاک کا قرآن ہے. تو اس میں جیسے ابتدا میں ہی پڑھیں گے, جو پڑھنے والے ہیں جو اس کے قاری ہوں گے, تو وہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت, اللہ پاک کی پہچان کے لیے مختلف مقدمات باندھے گئے ہیں اور مختلف اس کے اندر انداز میں گفتگو یہ کی گئی ہے کہ اللہ پاک کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو, جو مقصد اصلی ہے اللہ پاک کی معرفت وہ بندے کے دل کے اندر پیدا ہو, اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں اس کی قدر بندے کے دل کے اندر پیدا ہو, بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عنایتیں اس پر ہوئی ہیں اس کا جو تقاضا ہے کہ بندہ اللہ پاک سے محبت کرے, یہ باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. اب ان تمام باتوں کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا پورا مطالعہ, ظاہر ہے کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن وہ مختلف انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں، کسی میں احکام بیان کیے گئے ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، طہارت کے، مختلف قسم کے احکام ہیں، کسی میں پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے، وہاں بھی ان چیزوں میں بھی اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی رحمت اور ان چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن بکثرت ایسی آیات ہیں کہ جس میں اللہ جل شانہ کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں سے محبت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کس قدر انعامات فرماتا ہے اسے بھی بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنے انعام فرماتا ہے تو بندوں کو اس کے بدلے میں کرنا کیا چاہیے، اگرچہ کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، جو کریں گے وہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہی ہوگی، لیکن کرنا کیا چاہیے وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو ان تمام آیات کو خوبصورت انداز کے اندر ایک جگہ پر یہ جمع کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منعم حقیقی ہے، وہی انعام فرماتا ہے اور ہمہ وقت اس کی نعمتیں بندے پر ہو رہی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے جاؤ گے تو اس کی نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتے، اسے گن نہیں سکتے۔ یہ تمام چیزیں ہو گئیں، انعامات والی بات ہو گئیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت فرماتا ہے، اس کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر تیسری چیز جو عظمت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ سب سے برتر ہے، احکم الحاکمین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ یہ تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام کی جو آیتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، نعمتیں جو اس پہ ذکر کی گئی ہیں، اس کا تصور کرے، اور ساتھ یہ تصور کرے پہلے اس سے کہ وہ رب قدیر جو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرا مالک ہے۔ یہ تمام تصورات بندہ اپنے ذہن کے اندر لے کر آئے اور پھر یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو سب سے عظیم ہے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ یعنی اگر ایک عام شخص ہو، دنیاوی کو شخص ہو، جس کو اللہ نے منصب مقام عطا کیا ہے، وہ اگر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہماری تعریفیں کرتا ہے، ہم سے اظہار محبت کرتا ہے، ہم پر انعامات کرتا ہے، تو ہمارا دل اس کی طرف کھنچتا ہے۔ یہاں تو وہ ذات ہے کہ جو ہر معظم کو معظم بنانے والی ذات ہے، تو جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہے وہ سب سے عظیم، سب سے زیادہ عظمت والا ہے، تو یہ بندے کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب یہ تصورات کیسے پیدا ہوں، تو اس کے لیے ایک بہترین کتاب ہے کہ اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ تصورات بھی آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہوں گے، رب کی عظمت بھی دل کے اندر آئے گی اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی آپ کو معلوم ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ محبت باری تعالیٰ بھی حاصل ہوگی۔
سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور رب کی معرفت، یہ مسلمانوں سے، یہ انسانوں سے ایک مطلوب، مقصود اور محبوب، اور ان کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ تو یہ محبت کا حصول کیسے ہوگا، اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہوگی، تو مختلف اس کے اندر ابواب ہیں اور ان کے تحت آیات مبارکہ ہیں۔ پھر ہر دور کے اندر مختلف فتنے رہے، اس دور کے اندر بھی بطور خاص ملحدین اور الحاد کی طرف، یعنی ٹیڑھے پن کی طرف دین سے روکنے والے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹانے والے، وہ آج کل ملحدین یہاں بھی پھیل رکھے گئے، تو ان کے رد میں بطور خاص ایسی آیات مبارکہ ہیں، سبحان اللہ، وہ پڑھتے بھی جائیں، اس سے ایمان بھی ہمارا اتنا کامل ہوگا، ایمان کو تقویت بھی نصیب ہوگی۔ تو یہ کتاب ضرور حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب حاصل کریں، رب کی عظمت اپنے گھر میں بھی رکھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ تو میں تو کہتا ہوں اس کتاب کو تقسیم بھی کریں، اور قبلہ استاد محترم دامت برکات مرالیہ نے ایک جگہ آگے لکھا کہ جہاں یہ ساری علم کے اعتبار سے، وہاں یہ کتاب اوراد و وظائف کے اعتبار سے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی حمد، وہ اس کتاب کے اندر بکثرت آیات کی صورت میں موجود ہیں۔ اس کتاب کو حاصل بھی کریں، خود بھی پڑھیں اور آگے بھی تقسیم کریں۔ آپ سے ہو سکے آپ کالجز میں، اگر آپ اپنے آفیسز میں اور جہاں جہاں بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، تو آپ ضرور ایسے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔ مزید سوال،
محمد سلیم رضا عطاری عرض گزار ہوں، میرا مفتی صاحب کے خدمت میں یہ سوال عرض ہے، یہ جو مغرب کے بعد صلاۃ الوابین پڑھے جاتے ہیں، تو یوں سنا ہے کہ بھائی یہ ایک سلام کے ساتھ جو 6 رکعتیں یہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی جو طریقہ ہے وہ بھی ارشاد فرما دیں، تو کیا یہ اشراق اور چاش یہ بھی ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا وہ الگ الگ پڑھنی پڑے گی؟ اور یہ صلاۃ الابین ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو شاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
صلاۃ الابین, اب یہ انہوں نے کہا کہ اشراق و چاشت وہ بھی کیا ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے, اور یہ بھی ایک سلام کے ساتھ ہی ضروری ہے یا مختلف سلاموں سے پڑھنا چاہیے؟
چھ رکعتوں میں یوں آپ نیت کر سکتے ہیں فرض کے بعد کہ میں چھ رکعت ادا کر رہا ہوں, اس میں دو سنتیں بھی آپ کی آ جائیں گی مغرب کے بعد کی, دو نفل اور دو اور نفل بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. یہ نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں, اور آپ یہ چھ رکعتیں ایک ساتھ نیت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ دوسری رکعت پہ جب آپ قعدہ کریں گے, بیٹھیں گے, تحیات پڑھیں گے, تو اس کے ساتھ پھر آپ درود ابراہیمی اور دعا بھی پڑھ لیں.
صحیح.
پھر اس کے بعد تیسری رکعت کی ابتدا آپ ثنا سے کریں. پھر یہ دو رکعتیں پوری ہو جائیں, جب آپ چوتھی رکعت کے اندر بیٹھیں تو اس میں بھی پھر یہی طریقے کار اختیار کریں کہ تحیات پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں اور ساتھ میں دعا بھی پڑھ لیں. پھر پانچویں رکعت کی جب ابتدا کریں تو اس میں پھر آپ ثنا سے اس کی ابتدا کیجیے, اور یوں آپ چھ رکعتیں اپنی مکمل کیجیے. یہ جائز طریقے کار ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو بہتر طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ ہر دو رکعت پر آپ سلام پھیریں, دو دو رکعت پڑھ کے دو رکعت کر کے آپ ادا کریں گے تو اس طرح یہ زیادہ بہتر ہے. دونوں صورتوں میں آپ کو جو اوابین کی فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی. اسی طرح جو اشراق و چاش کی نماز ہے وہ بھی آپ چاہیں تو یہ دونوں رکعتیں ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو افضل طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جب جو چاش کی نماز اشراق کی نماز ہوتی ہے, اس کا بہتر وقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سورج طلوع ہو اس کے 20 منٹ کے بعد آپ دو رکعت نفل ادا کر لیں. یہ اعلیٰ ہے, اولا افضل طریقہ کار ہے. پھر اس کے بعد جب سورج کے اندر گرمی آ جائے, یعنی کچھ دن نکل آئے, تو پھر اس وقت میں آپ چاش کی نماز ادا کیجیے. یعنی دونوں کے درمیان فاصلہ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یاد ہے اس سے غافل نہیں ہوں گے. یعنی ایک ساتھ آپ نے چار رکعتیں پڑھ لیں, اب سارا ٹائم آپ کا یہ نماز کے بغیر عام طور پر نکلے گا. لیکن اگر آپ اس چیز کی عادت بنائیں گے تو یہ ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب اشراق کا وقت ہوا تو اس وقت آپ نے دو رکعتیں ادا کیں, پھر جب چاش کا یعنی جو مستحب وقت ہوا اس میں آپ نے دو رکعتیں ادا کیں, تو یوں وقفے وقفے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز کے ذریعے یہ حاضری ہوتی رہے گی. یہ بہتر طریقہ کار ہے. البتہ اگر کوئی ایک ہی وقت کے اندر اشراق و چاش کی چار رکعتیں ادا کر لیتا ہے دو دو کی نیت کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں, ادا ہو جائیں گے اس کی.
ماشاء اللہ. سوال یہ ہے کہ مصحف کے انڈے کے بیرونی حصے میں بعض اوقات نجاست لگی ہوتی ہے, تو اس کو کیا کیا پاک کیسے کریں گے, رگڑ کر, دھو کر, یا ویسے ہی ابال لیا جائے؟
نہیں, ابالنے کی تو اجازت نہیں ہے اس طرح. اس کو اگر تو آپ اس کو عام طور پہ تو جذب نہیں ہوتی, یہ جو انڈے کا کھول ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہوتا کہ جو جذب کریں, تو اس کو تو کپڑے سے, گیلے کپڑے سے بھی صاف کریں گے تو نجاست صاف تو ہو ہی جائے گی. اور اپنی دل کی تسلی کے لیے جو بہتر طریقہ کار ہے ہمارے یہاں عام طور پہ رائج ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو دھویا جاتا ہے, دھو کے پاک کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ابالیں نہ آپ اس کو پہلے پاک کر لیں, اس کے بعد پھر آپ اس کو ابالیں.
ٹھیک ہے. اچھا, ابالنے کے لیے اس کو دھونا وغیرہ یہ جی. لیکن ویسے ہی استعمال کرنا ہے, کسی چیز میں ڈالنا ہے, کوئی اور چیز؟
ہاں, ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر کوئی انڈا کسی انڈے کی جو کھول ہے,
کھول پر,
کھول کے اوپر جو ہے یہ لگی ہوئی ہے, نجاست لگی ہوئی ہے, اس نے توڑا اور اندر کوئی ناپاکی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ طبیعت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ اس طرح مزہ نہیں آتا بعض,
اور ہے کتنی اس اعتبار سے ہی فرق پڑے گا, اور یا کس طرف ہیں. تو اگر نارمل انڈا صاف ستھرا نکل آتا ہے اور نکالنا ممکن ہے تو پھر وہی کیا جائے, پھر اسی طرح. دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہوتے ہیں, اس پہ بھی ارشاد فرمائیں.
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی, کہ جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو دعا کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کریں. اور ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو یہ تمام آیات اور اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دلائی ہے. یہ تمام اوقات کے لیے ہے کہ جب جب اللہ پاک سے دعا کی جائے گی اللہ پاک دعا کو قبول فرمائے گا, جب کہ دعا صحیح طریقے سے مانگی جائے اور پھر یہ کہ دعا کی قبولیت کا معنی یہ سمجھا جائے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آیا تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں، بلکہ دعا کا کبھی رزلٹ سامنے آتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے اس کا ذخیرہ یہ جمع کر لیا جاتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا معنی بنتا ہے۔ لیکن کچھ اوقات ہیں، کچھ وقت ہیں کہ اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو جلدی قبول ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر جمعہ کے دن ایک گھڑی حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسی ہے کہ اس وقت میں اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر جو صحیح اور سب سے زیادہ مضبوط قول ہے وہ یہ ہے کہ عصر کے آخری وقت کے اندر جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح دین کے مقابلے میں، عام دنوں میں دین کے مقابلے میں اگر کوئی رات کے وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، بالخصوص آخری جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کہ اس میں باقاعدہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یوں اسی طرح بندہ جو ہے نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد پھر اس بات کا حکم ہے کہ دعا مانگے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یوں ہی مقامات بھی ایسے ہیں کہ ہر مقام پہ اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے، لیکن جہاں اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہوں، مسجد ہے، کعبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، اللہ کے نیک بندوں کا مقام ہے، تو ان مقامات پر اگر دعا کی جائے تو اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سارے اوقات اور بہت سارے مقامات اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام المتکلمین، انہوں نے احسن الویا کے نام سے کتاب تحریر فرمائی ہے، تو اس میں آپ نے یہ مقامات اور اوقات ذکر کیے ہیں کہ کن کن اوقات میں جلدی اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے۔
مقتدۃ المدینہ سے فضائل دعا کے نام سے
جی
تسہیل کے ساتھ آسان لفظوں کی، مشکل الفاظ کی جو تشریح ہے، تو فضائل دعا کے نام سے اس میں آداب دعا بھی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا بھی ذکر کیا گیا۔ مفتی صاحب، بطور خاص بات کریں فرض نمازوں کے بعد، یہ دعا کی قبولیت کا ایک اہم ترین وقت نہیں؟
بالکل ایسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جو مشہور حدیث پاک ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم کسی بھی نماز کے بعد یہ کہنا مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ترغیب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نمازوں کے بعد دعا بھی مانگا کرتے تھے، اس پر بہت ساری احادیث طیبہ یہ موجود ہیں۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی اس کا مطلب ہی ایک یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی نماز پڑھ کے فارغ ہوں، تو اب دعا میں اللہ پاک کی طرف آپ رغبت کریں، کوشش کریں۔
ٹھیک جی، مزید سوال۔
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ نماز الحاجہ کی دو رکعت ہوتی ہیں یا چار ہوتی ہیں، اور ان کا طریقہ بتائیں۔
ماشاءاللہ، آج تو وظائف کی کالز بھی ہیں اور مختلف ہیں، ظاہر یہ بھی شرعی مسائل ہیں، ان سے تعلق ہے نماز حاجت کے حوالے سے۔
دو رکعت پڑھ سکتے ہیں، دو رکعت پڑھیں، اور اس کا کوئی الگ سے طریقہ کار نہیں ہے۔ ہاں، دعائیں احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں۔ وہ جو دعائیں ہیں اس کے لیے آپ مدنی پنسورہ جو امیر علیہ سنت کا ہے، تو احادیث کی کتب سے اس میں وہ دعائیں مذکور ہیں، وہ دعا پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ بخاری مسلم کے اندر اس کا جو ہے دعا کا تذکرہ موجود ہے کہ نفل پڑھ کر یہ دعا پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔
ٹھیک، مزید سوال۔
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، اکثر فوراً ہم طالب علم بار شریعت کو پڑھتے ہیں، اس میں پیچیدہ مسئلہ وغیرہ ہے تو ڈارے کا ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، تو اس کے علاوہ بار شریعت کے علاوہ کون سے ایسے فقہی مسائل ہیں جس کو ہم پڑھ کر پھر اس کے بعد بار شریعت ہمارے لیے آسان ہو جائے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے۔
جی، بار شریعت بہت سے اسٹوڈنٹس کو پڑھنا مشکل ہوتی ہے، عام عوام کے لیے بھی کہیں تو، بہرحال سوال تو آپ نے سن ہی لیا، کیا کہتے ہیں؟
جب یہ اپنے آپ کو طالب علم کہہ رہے ہیں تو بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ درس نظامی ہی کے طالب علم ہوں گے، تو اول تو کوشش کریں کہ آپ جو جس طریق ترتیب کے ساتھ آپ کے درس کے اندر کتاب فقی مسائل کے شامل ہیں اسی انداز میں آپ پڑھیں، جیسے نماز کے احکام ہیں، پہلے آپ اسے اچھی طریقے سے پڑھ لیں، آپ کے استاد صاحب پڑھاتے ہیں تو اسے پڑھ لیں، اور وہی مسائل آپ کوشش کریں کہ ان کو آپ بھاری شریعت میں سے تلاش کر کے اسے پڑھیں، تو یوں ہوگا کہ ایک مقام سے جب آسانی کے ساتھ پڑھ سکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، تو پھر آپ کو وہاں اسے سمجھنے میں آسانی رہے گی، نمبر ایک یہ. نمبر دو یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی اردو کو کچھ اچھا کریں، یعنی آپ سیکھیں اردو پڑھنا، سیکھیں مشکل الفاظ کو سیکھیں، تو اس سے بھی آپ کو آسانی ہوگی. نمبر تین یہ کہ مشکل ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو مسائل بہت یاد ہوتے ہیں تو یہ مسائل بتاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوری فوری ان کو بھی پہلے جیسے آپ تھے اسی وقت سمجھ آ جاتی ہو، ایسا نہیں. ایک وقت لگتا ہے، بار بار پڑھنا پڑتا ہے، بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر آہستہ 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 یہ چیزیں بندے کو یاد ہوتی ہیں. فوری طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں بندے کو یاد ہو جائیں، یہ سمجھ آ جائیں، وقت لگتا ہے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے اندر. تو ہمت نہ ہارے، مسلسل پڑھتے رہیں گے، مسلسل پڑھتے رہیں گے تو مشکل سے مشکل چیز بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی.
ٹھیک جی، مزید سن
جی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، جس کام کرنے کی منت مانی تھی وہ بھول گئے، اب کیا کریں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی یہ کام بھول گئے، کبھی منت بھی بھول جاتے ہیں لوگ.
جی یعنی اتنا تو یاد ہے نا کہ منت مانی تھی، اب کام بھول گئے تو پھر قسم کا کفارہ ان کے اوپر لازم آئے گا کہ یہ پتہ ہے کہ منت تھی شرعی طور پر، تو اس صورت میں جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے وہ آپ ادا کریں گے. کہ قسم کا کفارہ یہ 10 مسکین، یعنی آسان ترین جو اس کا کفارے کا طریقہ کار ہے، ویسے تو اور بھی ہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے، تو اس پر فقہ اکرام نے اس کا طریقہ کار یہ بتایا کہ آپ 10 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر دے دیں.
ٹھیک،
تو ان کو آپ صدقہ فطر دے دیں گے ایک ایک، تو اس سے آپ کا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ منت تو مانتے ہیں اور وہ کافی منتیں مانتے ہیں اور اس میں پھر بعد میں ان کو یہ یاد نہیں رہتا، تو منتوں کو بھی کیا کوئی لکھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا انداز کہتے ہیں یعنی کسی کے اولاد نہیں ہوئی، اب یہ منتیں کافی چلتی چلتی چلتی، اب 10 سال بعد اولاد ہو رہی ہے، اب کچھ تو ان کے ذہن میں رہتی ہیں جو قریب قریب کی ہیں، بہت پہلے کی. اچھا پھر ان منتوں میں واجب منتیں کون سی تھیں جو بالکل کرنا ہی کرنا جن کے اوپر، اور یہ بتا ہی دیں چلیں، آپ کسی نے اولاد ہونے پر یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد دے گا تو ہم اتنی رقم صدقہ کریں گے یا ہم یہ نمازیں پڑھیں گے یا کوئی حج عمرہ یا دیگر کسی چیز کی منت.
دیکھیں جو چیز بندہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو اور اس کو اس نے کسی شرط کے ساتھ معلق کیا ہے کہ یہ شرط پائی جائے، تو اب وہ تو اس کو پھر کرنا پڑے گا. اب صدقے کی نیت کی تھی تو صدقہ تو اسے کرنا پڑے گا. تو اس لیے اول تو جو منت مانے نا، اصل میں منت بندے عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جذبات میں مان لیتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے بس میں یہ کروں گا. تو یہ جذبات سے ہٹ کے آپ تھوڑا سا، یعنی جب آپ نے منت ماننی ہو تو اس کے لیے آپ مشورہ کر لیں. بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ کسی سنی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں کہ منت ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے. اور پھر اس کے بعد صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیر سے ہوگا تو اسے لکھ لینا چاہیے تاکہ یہ بھولے نہ، یا کم از کم 2-3 ایسے بندوں کو آپ بتا دیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ یاد رکھیں گے اور آپ کو موقع پر بتا سکیں گے. ورنہ واقعی حقیقت یہی ہے کہ منتیں مان لی جاتی ہیں طرح طرح کی، اور پھر ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ کام پورا ہوتا ہے تو اب یہ یاد نہیں دیتا کہ منت مانی کیا تھی، یہ بھول گئے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات منتیں غیر شرعی ہوتی ہیں جو درست بھی نہیں ہوتی کسی منتیں ماننا، جیسے فقیر بناتے ہیں، جگہ جگہ بھیک منگواتے ہیں، بچے کو پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو امام حسین کا فقیر بناتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اس کے برخلاف تھیں. آپ نے تو خودداری کا سبق دیا اور آپ کے نانا جان کی کثرت حدیثیں موجود ہیں، اور اس کے برعکس جو ہے وہ لوگ امام حسین کا فقیر بنا کے بچوں کو منگوا رہے ہیں، تو یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے.
یعنی ویسے ہم انہیں کے فقیر ہیں، منگتے ہیں
جی
انہیں سے، لیکن یہ اس نام پہ فقیر بنا کے گلیوں میں آپ یہ کہنا،
یہ مانگنا درست نہیں ہے. یعنی یہ جو کرتے ہیں امام حسین کا فقیر اس طرح بناتے ہیں کہ پیدا ہوا بچہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں تک وہ گھروں میں جا کے کھانا مانگتا ہے، یعنی خاص ایام کے اندر، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، منت بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو پورا بھی نہیں کیا جائے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی منت ہو تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے ان کی تعلیمات پر اصل عمل ہونا چاہیے کہ وہ خودداری کا سبق دینے کے لیے آئے، ان کے نانا جان کی کثرت سے حدیثیں جو ہے یہ اس طرح مانگنے کی مذمت کے اوپر موجود ہیں.
صحیح. مزید سو.
میرا نام محمد مزمل جاوید ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے، کیا ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنا فرض ہے یا مستحب، اور اگر چھوٹ جائے تو کیا گناہ ہے؟
جی
حضرت، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں دیکھیں یہ ہے کہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے, سورہ کہف کا جمعہ کے دن پڑھنا. تو کوئی بھی مسلمان جو تھوڑا علم رکھتا ہو, ظاہر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ فرض و واجب نہیں ہے, کہ اس کو کوئی فرض و واجب سمجھتا ہو کہ پڑھنا فرض و واجب ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ چونکہ اس کی فضیلت ہے, پڑھنا چاہیے, گناہوں کی بخشش کے حوالے سے فضیلت آئی ہے, اور مسلمانوں کی تعداد ہے جس کے اندر اس کا معمول ہے کہ وہ جمعہ کے دن جو ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں. اور سورۃ الکہف کی اول 10 آیتیں اور آخری 10 آیتوں کے حوالے سے تو صحیح حدیثوں کے اندر فضیلت آئی ہے کہ جو 10 آیتیں ابتدا کی اور دوسری روایتوں کے اندر 10 آیتیں آخر کی, یہ یاد کروا دو تو اس کے بارے میں فرمائے کہ جیسے یہ یاد ہوں گے اس کو دجال کا فتنہ ضرر نہیں دے گا, نقصان نہیں دے گا, اسے تو یاد کروانا چاہیے.
یہ ویسے بھی ایک فضیلت کتنی اس میں ہے, اس کے اور کعبے کے درمیان اور ایک آسمان اور اس کے درمیان یعنی نور پیدا کر دیا جاتا ہے. سورۃ دخان کی بھی فضیلت,
مختلف سورۃ یاسین کی بھی فضیلتیں جمعہ کے دن کے حوالے سے,
پھر بطور خاص قبرستان والدین کی قبروں پر جا کر تو اس میں بھی بخشش اور مغفرت کی بشارتیں ہیں. رہنا چاہیے مسلمانوں کے اندر ایک جو مبارک ایسے دن آتے ہیں, جمعہ آئے, جمعرات آئے, اور مختلف جو ایسے دن ہیں یہ ہمارے اسلامی مبارک دن ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارا تعلق قرآن سے, نماز سے, ذکر و اذکار سے, درود پاک سے, ہم دیکھتے ہیں عام دنوں سے بڑھ کر ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہوا ہے. تو ہماری بھی پھر رغبت نیک عمل کی طرف زیادہ ہونی چاہیے. بڑھتے ہیں, ہم نے کچھ مقتۃ المدینہ کی ایک اور کتاب ہے دارالفتا اہل سنت سے, مجلس افتاح کی جانب سے طہارت کا انسائیکلوپیڈیا. تو اس کے حوالے سے کچھ اسی کتاب کے جو ہم مصنف ہیں ابو حفص مفتی محمد عرفان عطاری قادری صاحب, ان کا ہم پیغام سنتے ہیں.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے دارالافتاء اہل سنت کی پیشکش بہت ہی عظیم الشان کتاب مسائل طہارت کا انسائیکلوپیڈیا منظر عام پر آ چکا ہے. یہ کتاب طہارت کے جدید اور قدیم کثیر مسائل پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ جو جدید مسائل ہیں ان مسائل کے اندر مثال کے طور پر واٹر پروف میک اپ لگا ہو, نیل پالش لگی ہو تو وضو کیسے کیا جائے, مسکارا لگا ہو تو وضو کیسے کیا جائے, پھر وضو کی حالت میں اگر ڈائلسز کرائے گئے تو وضو کا کیا حکم ہے, ٹیسٹ خون ٹیسٹ کروایا گیا تو وضو کا کیا حکم ہے, انجیکشن لگوایا گیا تو وضو کا کیا حکم ہے. اس کے علاوہ کتاب کے اندر یہ کوشش کی گئی کہ مسائل کو اصول و ضوابط اور حصر اور قوانین کے انداز میں بیان کیا جائے کہ ان کا ضابطے کے طور پر یاد رکھنا بھی آسان ہو. اس کتاب کے اندر وضو, غسل, تیمم, کپڑے اور بدن کے پاک اور ناپاک ہونے والی صورتیں اور ان کو پاک کرنے کا طریقہ, پانی کے ناپاک ہونے کی صورتیں ان کو پاک کرنے کا طریقہ, کنویں, ہوز اور ٹینکی کے پانی کا بیان, عورتوں کے مخصوص مسائل کا بیان اور استنجا کا بیان. اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ کتاب عام عوام کے لیے مفید ہے, علماء, آئمہ اور مفتین اکرام کے لیے بھی مفید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن باتوں میں اختلاف تھا ان کا اختلافی ذکر کر کے پھر جو ترجیح والی چیزیں ہیں ان کا بیان امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمایا اس کو بڑے آسان انداز میں اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کتاب سب کے لیے مفید ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ماشاءاللہ یہ کتاب مفتی حسان صاحب 816 صفحات کی یہ کتاب ہے اور ایک زخیم کتاب ہے, ایک اچھی کوشش کاوش ہے. قبلہ میر علیہ سنت دامت برکات منالیہ نے بھی مدنی مذاکرے میں اعلان بھی فرمایا, خوشی کا اظہار بھی فرمایا اور تقسیم کرنے کا ذہن بھی دیا, خود بھی لینے کا بلکہ فرمایا تھا ہر اسلامی بھائی اسلامی بیان یعنی گھر کے اندر ہونی چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں اس
میں؟ طہارت ظاہر ہے کہ ایک بنیادی فرض ہے, نماز کی جو شرط ہے وہ طہارت ہے. تو اور طہارت کی بہت ساری صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اور جدید مسائل بالخصوص بہت سے لوگ اختیار کرتے ہیں, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب اس کے ذریعے سے طہارت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. تو یہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک تحفہ ہے, ایک نعمت ہے کہ جو دارالفتاۃ اہل سنت کی طرف سے یہ دی گئی ہے، تو اسے سبھی کو چاہیے کہ اسے حاصل کریں اور اسے پڑھیں. جو آپ کو سمجھ آتا ہے یہ اللہ پاک کا اس پر شکر ادا کریں، اور جو نہ سمجھ آئے تو اس حوالے سے جو اہل علم ہوں ان کی طرف آپ رجوع کریں اور ان سے اسے سیکھنے کی سمجھنے کی آپ کوشش کریں، تو طہارت ٹھیک ہوگی، تو اس صورت میں آپ کی نماز ٹھیک ہوگی. طہارت ہی نہیں صحیح ہوگی آپ کی، تو پھر اس صورت میں آپ کی نماز کس طریقے سے صحیح ہوگی؟
یعنی طہارت بڑی وسعت ہے، تبھی آپ دیکھیں ناظرین کرام کے 816 صفحات پر مشتمل یہ ایک، یعنی آپ اس میں دیکھیں ایک ضخیم کتاب ہے 816 صفحات پر مشتمل. تو طہارت کے اندر کئی چیزیں ہیں، صرف ایک وضو کرنا یا غسل شریف، صرف یہی
فتاوی رضویہ شریف کی پہلی چار جلدیں ہیں طہارت پر،
طہارت پر،
طہارت کے مسائل پر ہی مشتمل ہے نا. تو یہ تو بہت سارے اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو اختیار کیا جیسا کہ تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ جدید و قدیم تمام مسائل، یعنی تمام تو نہیں آ سکتے ظاہر سی بات ہے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد کے اندر انہوں نے ایک جگہ پر اسے جمع کر دیا، اور وہ مسائل کے جو عام طور پر درپیش ہوں. تو چونکہ ایک دارالفتاء کی فیلڈ کے اندر عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ اس چیز کا تجربہ ہوتا ہے کہ کیا مسائل پیش آ رہے ہیں لوگوں کو،
لوگ سوالات کیا
کیا سوالات کر رہے ہیں، تو اس کو پیش نظر رکھ کر یہ جب لکھی جاتی ہے اس طرح کی کتاب، تو ان چیزوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ مکتۃ المدینہ سے آپ حاصل کریں، اور گھر بیٹھے بھی آپ اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں، اپنی لائبریری میں رکھیں، علماء کرام کو پیش کریں، مدارس کے اندر اور بالخصوص دینی طور پر جو ہمارے طلباء کرام ہیں ان کو بھی ضرور اس کتاب کو حاصل کرنا چاہیے. اور جو وہ فقہ کی کتابوں کے اندر جو ابواب پڑھ رہے ہیں تو ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے تو انہیں لطف بھی آئے گا اور مزید مسائل کا استحضار بھی رہے گا اور اچھی طرح مسائل سمجھ میں بھی آئیں گے. اسی طرح ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں جو جامعۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ بھی کریں، مکتۃ المدینہ سے اس کتاب کو یہ حاصل کریں. بڑی خوبصورت ایک کوشش کاوش ہے، اور حسان صاحب اس کے صفحات دیکھ کر اور اس کی ٹائٹل اور یہ سب چیزیں دیکھ کر دل بھی خوش ہوا. ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب اور بہت اچھے انداز سے اسے چھاپا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے، لکھنے والے، اس کتاب کے اندر تعاون کرنے والے، اور اس کتاب کے تمام مراحل کو لے کر پھر آج یہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں. اللہ کریم ہر ایک کی کوشش کاوش کو قبول و منصور فرمائے. جی مزید کچھ ایک سوال ہی تقریباً لیں گے پھر پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو. جی سوال.
محمد سلیم اور رضا ساری عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ ابھی مفتی آپ نے جو منت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، کافی ساری آپ نے علمی گفتگو بھی فرمائی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ اولاد کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے ایسی منتیں مان لیتے ہیں کہ جو کہ مالی طور پر ان کی یعنی حیثیت میں نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کرنا کیسا کہ جو کام ہے اس کے حوالے سے وہ منت مان لینا، جیسے کہ اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کروں گا، کوئی صدقہ ایسا کروں گا، یعنی مالی طور پر بھی زیادہ مان لیتے ہیں جبکہ ان کے پاس وہ حیثیت نہیں ہوتی اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ پورا نہیں کر سکیں گے. تو اس طریقے سے یہ منت ماننا یہ کیسا، اس معاملے میں بھی ارشاد فرما دیجیے.
جی صحیح ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ مالی اعتبار سے ہو، بعض اوقات روزوں کی منت مان لے، نوافل کی منت مان لے، ہزار ہزار نفل پڑھیں گے
اور وہ بھی روزانہ،
روزانہ پڑھیں گے
سو سو نفل وہ بھی روزانہ،
پھر اس طرح اتنے روزے رکھیں گے پھر آزمائش کے اندر آ جاتے ہیں. تو صحیح بات کی انہوں نے بالکل کہ نہ مالی وسعت اتنی ہے نہ طاقت اتنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پریشان ہو کے رابطہ کرتے ہیں، پھر وہ بعض اوقات ہمارے پاس کوئی حل بھی نہیں ہوتا اس کا، سیدھی بات یہ.
صحیح بات ہے.
تو اس لیے میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ منت جذبات میں نہ مانا کرے، منت کے حوالے سے پہلے مشاورت کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں کہ بھائی یہ ایسی منت، ایک تو شرن ماننا بھی درست ہو اور پھر اس کے بعد آپ اسے پوری بھی کر سکیں اور اسے یاد بھی رکھ سکیں. تو یہ سارے معاملات کے لیے مشورہ کر لیں گے تو عافیت کے اندر رہیں گے، ورنہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بکثرت ایسے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں کہ منت بھول جاتے ہیں، منت مانی بھی ہوتی ہے اور ایسی منت مانی بھی ہوتی ہے کہ اب اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اور ان کی اب کنڈیشن بھی ایسی نہیں کہ اسے پورا کر سکیں، تو پھر دیگر کفارے وغیرہ کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں.
پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو مدنی چینل دیکھتے رہیں اور شرعی دینی مسائل بھی سیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین بھی چاہیں گے.
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ